क्यों खोल के देख रहे हैं आप? जो जालीनूस हकीम जालीनूस जो टहल रहा था, एक पागल उसको देख के मुस्कुरा दिया। उसने क्या किया, फौरन वो अपने दवा खाने में आया और मुलाजिम से कहा कि मुझे पागलों वाली दवा खिला दो। उसने कहा कि आप तो अच्छे खासे हैं, आपको पागलों की दवा खाने की क्या जरूरत है? उसने कहा कि कोई पागल मुझे देख के मुस्कुराया है, जरूर मेरे अंदर कोई पागलपन की जरासीम है। आपको इनमें कोई जरासीम नजर आए क्या? नहीं, इधर क्यों देख रहे हैं आप? तो इधर देख रहे हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। रहे इश्क में अक्ल काटा है काटा, हमारे मुर्शिद महबूब सैयदी हुसैन अली मुहिब्बी व महबूबी मुर्शिदी व मौलाई आरिफ बिल्लाह मुजद्दिद ज़माना शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब रहमतुल्लाह अलैह के अशआर हैं। रहे इश्क में अक्ल काटा है काटा, रुकावट है रास्ते के। अल्लाह का रास्ता है इश्क, इश्क और मोहब्बत से तय होता है और इसमें अक्ल का काम नहीं है। जैसे कह दिया वैसे मान लिया, बस वही करना है। समझना आता, जैसा सुना बस वैसे कर दिया। क्यों, क्या, अगर, मगर, लेकिन, ये अल्लाह के रास्ते में रुकावट है कांटा। ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, यूं सुना तो कहीं ये कहेंगे तो ऐसा ना हो जाए। जहाँ शरीयत और सुन्नत का हुक्म मालूम हो गया, अब उसमें किसी रिश्ते की और किसी ताल्लुक की रियायत नहीं है। अलबत्ता तरीके हैं, झगड़ा करना नहीं मकसूद, झगड़ा करना मतलब नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है और दूसरों को हकीर नहीं समझना है ना। अगर दूसरों को हकीर समझा तो तबाह हो गए, हलाक हो गए। जिसका जैसा मर्तबा है उसके मुताबिक उसके साथ मामला है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। रहे इश्क में अक्ल काटा है काटा, जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है, वही जिंदगी बस
के ताबे नहीं है। اصل کتاب نہیں ہے تابع نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے نفس کی بندگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی جو ہے قصد دنیا میں غافل خدا جو فرزانہ کی لائے ایک دل تباہی ایک دل تباہی
فرزانہ کے معنی ہیں عقل پرستی عقل میں جو بات آ گئی اس کو مان لیا اور جو بات عقل میں نہیں آئی اس کو نہیں مانا کسی نے سوال پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ اسلام میں تصویر کیوں حرام ہے مفتی صاحب نے اس کا جواب لکھا کہ کیوں کا سوال نہیں کریں بس اس لیے حرام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام فرمایا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کسی صحابیہ نے کہ عورت کے جو دن ہوتے ہیں اناغے کے ان دنوں میں جو ہے روزہ تو رکھنا بعد میں اس کی قضا کرنا ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے وہ کیوں معاف ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہا قضا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کا بتلایا ختم بات فرزانگی جو ہے وہ تباہی ہی لاتی ہے نقصان پہنچاتی ہے
جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی ایک دن تباہی وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے وہ کس کام کی ہائے فرزانگی ہے رہے میں مطلوب جس کی صرف دنیا ہو مطلوب جس کی صرف دنیا صرف دنیا سمجھ لو عقل میں تیرگی
مانے تیرا
سمجھ لو عقل میں تیری ہے مطلوب جس عقل کی صرف دنیا صرف دنیا سمجھ لو کہ
بنائے کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل کو مسکن بنائے کیسے، بنائے کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل کو مسکن، تیرے دل جب شرک کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے بنائے کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے.
اللہ اللہ چاہتے ہیں اور غیروں سے دل کو بسایا ہوا ہے، حسین شکلوں سے دل لگایا ہوا ہے، ایسے دل کو اللہ تعالیٰ کیسے مسکن بنائے، کیسے اللہ تعالیٰ اس میں آئے.
بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن، تیرے دل کو مسکن، تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے، شرک کی گندگی ہے. نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہیں کا، اختر انہیں کا، نہ ہو جائے جب تک کہ اختر انہیں کا، اختر انہیں کا، یہ کلام کی اس کی وارگی ہے، یہ کلام بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ذکر یا اللہ تعالیٰ کی یاد جو بھی عنوان مقرر کریں کہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت تسبیح لے کر نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو ہر وقت اشراق و وابین اور تہجد گزاری نہیں کر سکتے، ذمہ داریاں ہیں، قصد معاش ہے اور خواتین کو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، بچے پالنا ہے، تو شیطان طرح طرح سے پریشان اور مایوس کرتا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد یا اللہ تعالیٰ کا ذکر جس عنوان سے بھی یاد کریں، جس عنوان جو بھی عنوان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد یا اللہ تعالیٰ کا ذکر دونوں ایک ہی بات ہے. تو وہ شخص ہر وقت عبادت میں ہے، جیسے ابھی ہم نے شعر میں پڑھا کہ جس جو ہر سانس سنت کی تابع ہو، تو اس کے تمام معمولات جو گناہ نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، تمام معمولات عبادت بن جاتے ہیں. یہ اللہ کی یاد ہے کہ ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے اور ہمارا ہر عمل سنت کے موافق ہو. بس اس کا پھر سونا اور جاگنا اور کھانا اور پینا اور حتیٰ کہ ہنسنا بولنا بھی اور یہاں تک کہ اس کا بیت الخلا جانا آنا سب کا سب عبادت ہے. سونا بھی اس کا عبادت ہے, اس کا سونا بھی سونا ہے. اور جو آدمی خلاف سنت کام کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار کرتا ہے, توبہ بھی نہیں کرتا ہے, ندامت بھی نہیں ہے, اور شریعت کے احکامات کو پامال کرتا ہے, تو پھر اس کی زندگی وہی جو وہی پڑھا وہ دنی زندگی ہے, بری زندگی ہے, خدا تعالیٰ سے غفلت کی زندگی ہے, اور یہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے. لہذا مایوس نہ ہونا چاہیے, تھوڑا سا ذکر کر لینا, باقی جو فرائض واجبات اور سنن موقعہ ہیں وہ تو ادا کرنا ہی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل نہیں رکھے. دن کو 5 اوقات خدا تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جانا, یہ کون سا مشکل کام ہے, بلکہ جس کے دین سمجھ میں آ جائے اور جس کو خدا تعالیٰ سے ذرا بھی تعلق نصیب ہو جائے تو یہ تو اس کے لیے بڑی نعمت ہے, بڑی دولت ہے, خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا, بار بار حاضر ہونا, اور وہ بھی خدا تعالیٰ اس کو یاد فرماتے ہیں. خدا تعالیٰ نے اذان دلوائی ہے اور اذان میں کلمات کہلوائے ہیں اپنی بڑائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد یہ الفاظ دہروائے ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ جاؤ نماز کی طرف جلدی آ جاؤ, اور فلاح کی طرف آ جاؤ جلدی آ جاؤ, کامیابی کی طرف. جیسے ابا چھوٹے بچے کو لڈو دکھا کے کہتا ہے آ جاؤ جلدی سے یہ لڈو لے لو, کتنا مزہ آتا ہے بچے کو, ٹافی لے لو, چاکلیٹ لے لو, دوڑتا ہوا آتا ہے خوشی خوشی. اسی طرح خدا تعالیٰ ہم منادی کروا رہے ہیں, اور ہمارے حضرت نے تو اس کا عاشقانہ ترجمہ یہی فرمایا ہے کہ بھائی حیاء الصلاح حیاء الفلاح کا عاشقانہ ترجمہ یہی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ میرے بندو جلدی 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 وضو کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. تو اس طرح شوق سے اور خوشی سے بچہ ٹافی کی طرف دوڑتا ہے, ابا اس کو دکھاتا ہے, ایسے ہی خدا تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا پیار اور محبت کا معاملہ فرمایا ہے, وہ سمجھ کی بات ہے. تو اسی طرح سے جو ہے اور احکامات, تو دین تو بہت آسان ہے, الدین یسر, دین آسان ہے, ہم نے اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اس کو مشکل سمجھ لیا. اور اللہ کی قسم دنیا کی کوئی نعمت اللہ کے ذکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے ذکر میں جو لذت ہے اور غذا ہے یہ روح کی, اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کے غذا بن چکی ہے ذکر, ان کا ظاہری کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ اصل میں کھانا پینا روح کی راحت کے لیے ہے, روح کی طاقت کے لیے ہے. تو روح کی طاقت جب ذکر سے مل گئی تو پھر کھانے سے بس ایک رسمند وہ پورا کر لیتے ہیں, کھانا پینا جسم کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح تعلق نصیب فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور ہماری ہر سانس کو سنت کے تابع کر دے. تو گھبرانا نہیں چاہیے, بس ناغہ نہ کرنے دے, ذکر میں ناغہ نہ ہو. یہ مولا کریم جب بندے کو وہ بھی یاد فرماتے ہیں, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. بڑے خوش قسمت ہے وہ مرد بھی وہ عورت بھی جس کو خدا تعالیٰ کی یاد آ جائے, سمجھو کہ اللہ نے اس کو یاد کیا ہے. کیا مقام ہے بندے کا, مومن بندے کا, کہ اللہ نے اس کو یاد کیا ہے کہ آجا میرے دربار میں, آ سر رکھ دے میرے دربار میں, ہاتھ باندھ لے میرے دربار میں, جھک جا میرے سامنے, سر رکھ دے میرے سامنے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی رحمان کے قدموں میں ہوتی ہے, اس کا سر رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی لذت بھی عطا فرمائے, اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے. تو یہ تو بڑا بہت ہی خوش قسمت انسان ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے نمازوں کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے اور کلمہ شریف کے تکرار کے ذریعے. حدیث پاک میں جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, ایمان تازہ کر لو لا الہ الا اللہ کی تکرار سے. تو جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے زمین و آسمان سے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی, ہے نا. فرماتے ہیں کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا.
اور واللہ یہ تو ایک تشبیہ ہے تخت سلیمان سے, کیونکہ ہم لوگ ظاہر پہ بہت جاتے ہیں نا, ظاہر کی چیزوں سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں, شان و شوکت سے متاثر ہوتے ہیں, مال و دولت سے متاثر ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو تشبیہ دی گئی ہے, ایک لالچ دی گئی ہے کہ بوریا تخت سلیمان. اللہ کی یاد کے مقابلے میں تخت سلیمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ 600,000 کا جو ہے وہ تخت تھا, 600,000 اس میں مخلوق ہوتی تھی, مختلف انسان, جنات اور آپ کے وزراء اور پرندے اور کیا کیا, تو وہ اس کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے ہواؤں پر سفر کرتے تھے اور تیزی سے راستہ طے کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ہوا میں تخت جا رہا تھا کہ ایک نور دیکھا جو زمین سے نکلا آسمان تک گیا. ہواؤں کو حکم دیا کہ دیکھو یہ کہاں سے نور نکلا ہے, تو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے کی طرف سے یہ نور آیا ہے. تو ہواؤں کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہمارے سامنے حاضر کرو. ہواؤں پر حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو, اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ جیسی کسی کو عطا نہ ہوئی ہو وہ سلطنت مجھے عطا فرمائی. تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی. جنات پر بھی ان کو حکومت تھی, ہواؤں پر حکومت تھی, پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. تو جب وہ شخص حاضر ہوا تخت پر تو پوچھا کہ اے شخص تو نے کیا کہا, کیا ہوا کہ تیرے پاس سے ایک نور نکلا اور آسمان تک گیا؟ تو کہا کہ میرے تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے, البتہ میں نے آپ کے تخت کو دیکھ کر کہا تھا کہ سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد, کہ پاک ہے اللہ, یہ افعال تعجب سے مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے اس تعجب پر اللہ کی پاکی بیان کی آپ کی شان و شوکت دیکھ کر کہ سبحان اللہ آل داؤد کو خدا تعالی نے کیا حشمت دی ہے, کیا شان و شوکت دی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ سبحان اللہ کا تیرا پڑھنا یہ سلطنت سلیمان سے کہیں زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ سلطنت تو ہو جائے گی خاتم فنا ہونے والی, لیکن تیرا سبحان اللہ کا نور قیامت تک باقی رہے گا اور آخرت میں بھی باقی رہے گا. تو اس کی کیا شان ہے اس بندے کی جو تسبیح لے کے بیٹھ جائے مصلی پہ قبلہ روح ہو کے اچھی طرح سے دل لگا کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کیا جا رہا ہے, تو اس کی تو قیمت زمین و آسمان بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کی قدر نصیب فرمائے. اسی طرح اپنے رب کا نام پکار رہا ہے, اپنے رب کو پکار رہا ہے. اب بچہ اپنے اماں کو پکارتا ہے, اماں اماں, اس کے دل سے پوچھو کہ وہ کس دل سے اماں کو پکارتا ہے. ہوتی تو چھوٹی سی بات ہے لیکن بچہ ایسے شکل بناتا ہے غم میں جیسے بہت ہی بڑا کوئی نقصان ہو گیا یا بہت ہی کوئی بات ہو گئی ایسی اماں اماں کر کے. ہم اللہ اللہ اپنے ربا کو پکار رہے ہیں, تو کیا شان ہے اس کی. وقت کو اس مربک نص قطعی ہے کہ اپنے رب کا نام لیجئے, اور ذکر میں تو تکرار خود ہی ہوتی ہے, تو بار بار نام لیجئے اپنے رب کا, اپنے پالنے والے کا. کیا لذت ہے اللہ کا نام لینے میں. تو میرے دوستو عزیزو, یہ شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ ہم تو اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہے, ہمیں تو وقت ہی نہیں مل رہا, عورتیں ہیں تو وہ پریشان کہ بچوں کی دیکھ بھال میں ان کو ہگانا متانا ہے, کھلانا پلانا ہے, شوہر کی خدمت کرنی ہے, اور یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا, کپڑے استری کرنا, کھانا پکانا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہے. شیطان جو ہے آ کے ڈاکے ڈالتا ہے, تو یہ مایوس کن صورتحال ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, ہر کام میں ہم بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے کسی عمل سے, کسی قول سے اور کسی فعل سے اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو, اور جو عمل ہم کر رہے ہوں پورا پورا سنت کے مطابق ہو. کوئی بات کہیں تو اس میں خلاف سنت بات نہ ہو, خلاف شریعت نہ ہو. نماز پڑھیں تو سنت کے مطابق اس کو سیکھ کر پڑھیں, کھانا کھائیں سنتوں کا اہتمام کریں, سوئیں تو سنتوں کا اہتمام کریں, بیداری کے وقت سونے کا اہتمام کریں. اب اس کی ساری کی گفتگو کریں تو سنت کے مطابق کریں. یہاں ذرا ہم مار کھا جاتے ہیں, بہت زیادہ مار کھا جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے منہ سے غیبتیں بھی نکل جاتی ہیں, بدگمانی دل میں ہوتی ہے تو کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے, تہمتیں بھی نکل جاتی ہیں, خلاف واقع بات بھی ہو جاتی ہے. لاپرواہی اس کی جڑ ہے, لاپرواہی سے بات کرنا اس سے خلاف واقع بات منہ سے نکل جاتی ہے, جھوٹ بھی نکل جاتا ہے. حالانکہ جان کے جھوٹ نہیں بولنا, لیکن بات جو کہی وہ جھوٹ ہو گئی کیونکہ وہ تھا نہیں ایسا. تو اس طرح سے ہم ان چیزوں میں بہت مار کھا جاتے ہیں. باہر نکلے تو نگاہ ادھر ادھر اٹھا لیتے ہیں, اس سے مار کھا جاتے ہیں, شیطان پٹخانی دے دیتا ہے. جو ذکر و عبادت کا نور ہے وہ بدنگاہی میں سلب ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, بدنگاہی کا زہر پھیل جاتا ہے. اور اگر اس سے احتیاط نہ کی اور اس کا علاج نہ کیا تو بڑھتے بڑھتے پھر یہاں تک کہ نیکیوں سے اور طاعات سے عبادت سے گھبراہٹ اور وحشت ہونے لگتی ہے. یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عبادات سے نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ خیال رکھنا ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ہر کام, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا اور ہمارا کھانا اور ہمارا پینا, ہمارا ہنسنا بولنا بھی, حتیٰ کہ بیت الخلاء جانا بھی عبادت بن جائے گا, جس کو خدا تعالیٰ کی یاد کہتے ہیں. یاد تو گھبرانا نہیں چاہیے. بزرگوں نے جو تھوڑے سے اذکار مقرر فرمائے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. اپنے رب کا نام لینے سے ایک بھلا محبت پیدا نہ ہوگی, اپنے رب کے احسانات کو یاد کرنے سے محبت پیدا نہ ہوگی, ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے, اللہ کا نام رٹنے سے, جپنے سے محبت پیدا نہ ہوگی. تو محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے, ہے نا؟ تو پھر اس لیے یہ ذکر و اذکار بتایا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر سے جو نور دل میں حاصل ہوتا ہے, دل روشن ہو جاتا ہے. تو روشنی کی خاصیت تو ظاہر ہے, جو روشنی میں رہنے والا دل ہے وہ گناہوں کو کہاں برداشت کرے گا, اندھیرے کو کہاں برداشت کرے گا. گناہوں سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے, تو جیسے ہی کوئی گناہ ہو جاتا ہے اسی وقت جو ہے اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. استغفار کرنا شروع کرنا, استغفار, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کوئی بات ہو گئی بھائی, کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہے, فوراً خدا تعالیٰ سے معافی مانگے گا اور اپنے گناہوں کو دھو ڈالے گا. تو یہ ذکر اس لیے بھی ہے. تو اور اس کا ثواب تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, اور خدا تعالیٰ سے تعلق خاص کرنے والی چیز ہے. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہی پاؤ پارا قرآن پاک کا یہ تو سب سے ادنا درجہ ہے. یہ قرآن پاک کی تلاوت پاؤ پارا کر لیا کریں ہم. پانی ذرا سا دے دو بھائی, رکھ کے تو آپ لوگ بیٹھتے ہی نہیں ہو. کتنی دفعہ کہا لیکن افسوس ہے کہ پہلے سے خیال نہیں کرتے. تو پاؤ پارا جو ہے یہ پڑھنا تو فقہا نے لکھا ہے لازم ہے روزانہ, کہ کم از کم 6 مہینے میں ایک قرآن پاک اس طرح پورا ہوگا. یہ سب سے کم درجہ ہے. نصف پارا کر لیں نہیں تو سب سے اچھا ایک پارا روزانہ تلاوت کرنا, کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. لیکن اگر نہ ہو سکے تو نصف پارا کر لیں, نصف بھی نہ ہو سکے تو بھائی پاؤ پارا ہی کر لیں. اور پاؤ نہیں جو بہت ہی بیمار کوئی بیچارہ جزیرہ سنڈ بن ہے تو وہ بھائی 10 آیتیں تو پڑھ لے کم سے کم. ہمارے حضرت نے فرمایا کم سے کم 10 آیتیں پڑھ لیا کریں. تو اس میں امید ہے کہ پھر مواخذہ نہیں ہوگا, ورنہ مواخذہ ہو سکتا ہے. تو اور ایک جو ہے عمل مناجات مقبول ہے, اس کا نام ہی اتنا پیارا ہے مناجات, سبحان اللہ. مناجات معنی سرگوشی کرنا. مناجات کی کیا معنی؟ سرگوشی کرنا, اپنے مالک سے سرگوشی کرنا. اتنا پیارا عنوان ہے, کس قدر وجد آ جائے مناجات کرنے سے. تو یہ مناجات مقبول یعنی قبول ہوئی دعائیں, مقبول اللہ کیا مقبول ہیں. کیوں مقبول ہیں؟ اس لیے کہ مقبول کی زبان مبارک سے نکلی ہیں, مضمون بھی مقبول کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی ہیں, اور سکھلائی اللہ نے, کہلوائی اللہ نے. ایسی مقبول دعائیں, ایسی پیاری چیزیں. کیا شرف ہے مومن کا, اللہ اکبر, کیا شرف ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز سکھلائی ہو اس کا کیا رتبہ ہے, اللہ اکبر. سرکاری مضمون ہمارے حضرت فرماتے تھے, یہ سرکاری مضامین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ سرکاری مضمون ہے کہ ہم سے اس طرح معافی مانگو. خود ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا کہ ہم سے اس طرح معافی مانگو تو ہم معاف کر دیں گے. تو یہ سرکاری مضامین کی کتاب ہے, مقبول مضامین ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مضامین ہیں. تو ان کا ناغہ نہ کریں, یہ تو خدا تعالیٰ سے سرگوشیاں ہیں, سرگوشیاں.
اور خاص تعلق یعنی سرگوشی تبھی ہو سکتی ہے جب خاص قرب ہو. کسی کے کان میں سرگوشی کرنا ہو تو اس کے منہ کتنے قریب لے جانا پڑتا ہے. تو ان دعاؤں کے اندر خدا تعالیٰ کا زبردست قرب نصیب ہوتا ہے, زبردست قرب نصیب ہوتا ہے. مناجات جب ہی ہو سکتی ہے جب قرب ہو, پڑھنا مناجات ہی نہیں ہے. تو اس کا ناوا نہ ہو, اس سے بڑی ترقی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اول تو خوش یوں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. کہ عجیب شان ہے, کیسے کریم مالک ہیں کہ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور انسان کا معاملہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ مانگ لو تو وہ وہاں سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے, نکلو یہاں سے کسی طرح, یہ آ گیا بس پھر نازل ہو گئے, یہ کیسے کیسے الفاظ سے انسان اس کو یاد کرتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ وہ بندے کے رونے سے الحاؤ زاری سے اور زیادہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. کیوں نہیں مانگا ہم سے؟ سبحان اللہ. ارے بھائی نہیں ملتا, ساری زندگی بھی اگر دعا کرتے رہو نہیں ملے تو بزرگوں نے فرمایا کہ کیا کم نعمت ہے کہ خدا تعالیٰ سے مناجات اور خدا تعالیٰ سے تعلق نصیب ہو گیا. امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے. اللہ کیا بات ہے بزرگوں کی, امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. کیا یعنی بزرگوں نے فرمایا کہ مناجات سے اصل مقصود اولیاء اللہ کا, اللہ کے مقربین کا مقصود بر آنا نہیں ہے بلکہ ان سے لذت مناجات, لذت ہم کلامی حاصل کرنا ہے, اس لب شیریں سے جو ہے وہ مناجات کا تعلق کرنا ہے. تو فرمایا کہ امید نہ بر آنا, امید نہ بر آنا. دعا قبول تو ہوئی لیکن ظہور نہیں ہوا. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے اور اس کی چار صورتیں ہیں. یا تو یہ کہ وہ چیز مل جاتی ہے جو مانگی گئی ہے, اور آخرت مانگنے میں خدا تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ آخرت مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کریں گے, ہمیشہ دیں گے, اس سے بڑھ کر دیں گے جو مانگ رہا ہے. اور دنیا مانگنے والے کے لیے اس کی مصلحت پر نظر کرتے ہیں. اور دعا وہ عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ کی, دنیا مانگنا بھی عبادت. اور عبادتوں میں دنیا شامل ہو جائے تو وہ اس میں اخلاص نہیں رہا اور وہ خدا کے غضب کا سبب بنے گا. لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ اس کے مانگنا بھی عبادت ہے, دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. اور تو وہ چیز دے دیں گے تو دنیا مانگنے میں اس کی مصلحت پہ نظر کرتے ہیں, اس کے فائدے پہ نظر کرتے ہیں. اگر وہ چیز نہیں دی تو اس کا کوئی بدل عطا فرما دیتے ہیں, بدل نہیں دیا تو اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں, وہ بھی نہ ہوا تو آخرت میں بڑے بڑے انعامات دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا کے انعامات دیکھے گا جن کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا تھا, وہ چیز نہیں ملی تھی, تو لوگ اپنے افسوس کریں گے, کافی افسوس ملیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اتنی بڑی چیز ہے دعا, اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان تو کوئی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا بتا دیا کہ سب سے بڑی سے بڑی کیا دولت ہوگی کہ اتنے بڑے مالک سے, زمین و آسمان کے خالق سے. آج دل میں ایک بات عجیب آئی اپنے بزرگوں کی برکت سے, وہ یہ کہ دیکھو ایک آدمی بہت طاقتور ہے, باکسر ہے, تو اس کے لیے بہت ہلکا کام کرنا جیسے کوئی کاغذ وغیرہ کی کوئی چیز بنانا کتنا مشکل کام ہے, اس میں طاقت بہت ہے. اور ایک آدمی ہے کہ جو کوئی فولاد کا کام کرتا ہے, لوہے کا کام, لوہار ہے وہ, تو وہ ہتھوڑے چلانے کا عادی ہے, بھلا وہ سونار کا کام کر سکتا ہے؟ نزاکت والا نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی لکڑی کی ٹال والا ہے, بڑے بڑے تنے اور بڑے بڑے حجم کے درخت وہ تولتا ہے, تو وہ باریک باریک کام کیسے, ہینڈی کرافٹ جو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے سے, وہ کام وہ تو نہیں بنا سکتا. لیکن خدا تعالیٰ ایسا خلاق ہے کہ اتنے بڑے بڑے اجسام بنائے, کتنے کروڑوں کروڑوں ستارے بنائے, اور سورج کتنا بڑا ہے, کتنی حرارت ہے اس میں, زمین کا گولا کتنا بڑا ہے, کتنا بھاری بھرکم ہے کہ اس کا کوئی وزن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے مچھر بھی بنائے ہیں, اس سے بھی چھوٹے جانور بنائے ہیں, اس سے چھوٹے جراثیم بھی بنائے ہیں. کیسی قدرت ہے خدا تعالیٰ کی کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پورا پورا علم رکھتے ہیں اور ہر ہر ذرے کو جانتے ہیں, ان کے علم سے کوئی ذرہ بھی باہر نہیں ہے. تو ایسے خلاق اعظم سے ہم مناجات کریں، سرگوشی کریں، تو کتنا بڑا رتبہ ہے ایسے شخص کا جو خدا تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے. تو اس لیے بھائی یہ دعاؤں کا اہتمام تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بھی کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. پابندی سے کرتے رہیں گے تو بہت سے لوگوں کو پوری مناجات مقبول زبانی یاد ہے، ہو گئی ہے ہو گئی اور ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب قرآن پاک اللہ تعالیٰ حفظ کرا سکتے ہیں تو یہ بہت سی دعائیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، چند دعائیں اور ہیں، تو پابندی سے پڑھنے سے وہ دعائیں حفظ بھی ہو سکتی ہیں. اب جیسے عورت کوئی کھانا پکا رہی ہے ضروری ہے تو مناجات کھانا پکاتے ہوئے بھی کر سکتی ہے، دوسرے کام کرتے ہوئے بھی کر سکتی ہے اگر فرصت نہیں ہے تو، اور اگر فرصت ہو تو بھائی پھر اچھا یہی ہے کہ خوب دل سے تنہائی میں خدا تعالیٰ سے مناجات کی جائے. تو یہ تھوڑے سے معمولات ہیں اور اس میں جو ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے ان کی پابندی کرنا. غرض یہ تو میرے ایک ضمنی طور پر یہ بات میرے سامنے آ گئی تھی، تو میرا آج ارادہ تھا کہ میں کچھ احادیث مبارکہ یہاں سے یہ مشکاۃ شریف سے پڑھ کر سناؤں گا، اور وہ اس واسطے کہ آج کل ڈپریشن اور ٹینشن بہت جلدی ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو مایوس کرنے آ جاتا ہے کہ بھائی تم اللہ کے راستے میں چل رہے ہو تو یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، یہ مسائل کیوں آ رہے ہیں. تو ہم سنیں ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے بارے میں مومن کے لیے کیا کیا بشارتیں عطا فرمائی. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یصیب عبدا نقبۃ فما فوقها او دونها الا بذنب وما یعفو اللہ عنہ اکثر وقرأ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو معمولی ایزا یعنی تکلیف پہنچتی ہے خواہ وہ اس سے کم ہو یا زیادہ، یہ اس کے گناہوں کا ثمرہ ہوتا ہے، اور وہ گناہ جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے دنیا اور آخرت میں خود ہی بخش دیتے ہیں ان گناہوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن پر وہ سزا دیتے ہیں. یعنی زیادہ تر گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے صدقے میں خود ہی معاف کرتے رہتے ہیں. یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ از قسم مصیبت جو چیز تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے. تو یعنی جو مصیبت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے بدلے میں بھیجتے ہیں وہ در حقیقت گناہوں کے معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے. مصیبت اس لیے بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم پاک ہو جائیں، اس پر صبر کر کے پاک ہو جائیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. تو ایسے مولا پہ قربان جانا چاہیے کہ نہیں، ایسے مولا کی اطاعت کرنی چاہیے کہ نہیں. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا کان علی طریقۃ حسنۃ من العبادۃ ثم مرض قیل للملک المؤکل به اکتب له مثل عملی اذا کان طریقا حتی اطلقه او اکفتہ الیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ عبادت کے نیک راستے پر ہوتا ہے اور پھر بیمار ہو جاتا ہے اور اس عبادت کے کرنے پر قادر نہیں رہتا تو اس فرشتے سے جو اس بندے پر نیک اعمال لکھنے پر متعین ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس بندے کے لیے نیک اعمال نامے میں اس عمل کے مثل لکھو جو تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے تندرستی عطا کروں یا اسے اپنے پاس بلا لوں. دیکھیے جوانی میں عبادت کا یہ فائدہ ہوا کہ جوانی میں جو شخص عبادت کرتا رہتا ہے ایک تو اس کی بیماری میں اور دوسرے اس کے بڑھاپے میں جب وہ عمل کے قابل نہیں رہتا خدا تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ بن کیے اس کو وہ اجر و ثواب ملتا ہے. اب جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بیمار ہوں گے تو بھلا ان کو ثواب ملے گا؟ یہ مفت میں یہاں پینشن مل جاتی ہے وہ پینشن پھر ان کو نہیں ملے گی. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ابتلی المسلم ببلاء فی جسده قیل للملک اکتب له صالح عمله الذي كان يعمل فان شفاه غسله وطهره وان قبضه غفر له ورحمه.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکی لکھنے والے فرشتے سے فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں تم وہی نیک عمل لکھتے رہو جو یہ اس بیماری سے پہلے کرتا تھا، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو شفا دی تو اس کے گناہوں کو دھوتا ہے اور پاک کرتا ہے، اور اگر اسے اٹھا لیتا ہے تو اس کو بخشتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ بتائیے کہ کس قدر انعامات، جس کو کہتے ہیں نا کہ مومن کی چٹ بھی اپنی ہے پٹ بھی اپنی ہے، نعمت ملے شکر کر کے اللہ تک پہنچتا ہے، اور مشکل ہو پہ مشکل پیش آئی تو صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، فإن كان في دينه رقة هون عليه، فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما له ذنب۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں کون شخص زیادہ بلا میں مبتلا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء۔ اب دیکھو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے، انبیاء بھی تو انسانوں ہی میں سے تھے، انبیاء کو کیسی کیسی تکالیف آئیں، کیسی کیسی بلائیں آئیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء سے بہت زیادہ مشابہ ہوں یعنی مقرب ہوں اللہ کے، پھر وہ لوگ جو ان سے اور زیادہ مشابہ ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دین کے مطابق مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی ہلکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین کے اوپر اس حال میں چلتا ہے یعنی مصیبت اور بلا میں گرفتار رہتا ہے۔ لہذا اپنے دین میں سخت شخص اسی طرح ہمیشہ مصیبت اور مبتلا میں مصیبت اور بلا میں گرفتار رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین کے اوپر اس حال میں چلتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی یہ مصیبتیں اور بلائیں ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما اغبط احدا بهون موت بعد الذي رايت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے بھائی قریب قریب بیٹھو اتنی جگہ جگہ کیوں چھوڑ رکھی ہے، یہ تو مجلس کے آداب کے خلاف ہے، جڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھا ہے، کسی کے لیے موت کی آسانی کی دعا نہیں کرتی۔ وعنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت۔ حضرت عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سکرات الموت میں مبتلا تھے، آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے، پھر اپنا چہرہ مبارک پر پھیرتے اور یہ فرماتے اللہم اعنی علی منکرات الموت او سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما۔ یہاں دیکھیے کہ یہ جو حالات بتائے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اگر کسی کو موت کی شدت دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ اس کی موت بری ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت آئی ہے تو پھر وہ آپ سے بڑھ کے کون ہوگا، اس لیے میں نے یہ سنا دیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا فاذا اراد اللہ بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے۔ یہاں میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں بھول جاؤں کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے اور استغفار و توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، سزائیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اپنے کسی بندے کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کی پوری پوری سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائے، گناہوں کو ہمارے معاف فرمائے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ بہت سے لوگ مال و دولت میں کھیل رہے ہیں، عیش و عشرت میں کھیل رہے ہیں اور بظاہر بڑے خوش نظر آتے ہیں اور نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ کوئی دین کے کام کر رہے ہیں بلکہ گناہ کے کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس معاملے سے ڈرنا چاہیے، اس کو استدراج کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے یہ جو ابھی حدیث شریف پڑھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو مصائب کو روکے رکھتے ہیں اور خدا نخواستہ پھر ان کو آخرت میں اس کی سزا دی جائے گی جو دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ عز وجل اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی مصیبتوں کے بدلے بڑا اجر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو مصائب اور بلا میں راضی رہا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو شخص مصیبت کے ابتلا سے ناراض رہا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بلا اور مصیبت میں خوب صبر سے کام لینا چاہیے اور جو ہے اس میں واویلا اور شکایت نہ کرنا چاہیے، اور طبعاً جو غم یا تشویش ہوتی ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن نقصان جب ہے جب اعتراض کا مادہ پیدا ہو اور واویلا ہو، شکایت ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تب جو ہے وہ یہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. اور اگر صبر کیا اور اللہ سے راضی برضا رہا، جو کہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا، یہ فرض ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، بے کیفی میں ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے. جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے. بھاری مشکل ہو جاتی ہے تجویز اختیار کرنا کہ ہم ایسے رہیں ایسے رہیں، یہ ہمیشہ پریشانی کا باعث، ٹینشن کا باعث رہتا ہے. بس اپنے آپ کو تفویض اختیار کرے، اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ جس حال میں بھی وہ رکھے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال کو جانتے ہیں اور ہمارے جو ہے فائدے ہی کے لیے سب حالات ہم پر بھیجتے ہیں. تو تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا، حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ سب سے اونچا مقام یہ ہے، جس آدمی کو تسلیم و رضا حاصل ہو گیا تو وہ سب سے اونچے درجے کا ولی اللہ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی یلق اللہ وما علیہ من خطیئۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد یا مومن عورت کی جان، اس کے مال اور اس کی اولاد کو ہمیشہ مصیبت اور بلا پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. دیکھیے مصیبت مانگنی نہیں ہے، لیکن مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرے، عافیت مانگے ہمیشہ لیکن مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرے. یہ سب باتیں ہیں. عن عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية ان احطأته المنايا بقع في الحرم حتى يموت. حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے پہلو میں 99 مہلک بلائیں ہیں، اور اگر وہ بلائیں اسے نہیں پہنچتی تو بڑھاپے میں تو مبتلا ہو ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے. بڑھاپا بھی رحمت ہے خدا تعالیٰ کی، تو اس لیے جو بھی حالات ہوں اس میں گھبرانا نہیں چاہیے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدو اہل العافیت یوم القیامت حین یعطا اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریز. دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مبتلائے مصیبت اور بلا بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے، یعنی دنیا میں جنہوں نے مشکل اور مشکلات اٹھائی ہوں گی، مصیبت اٹھائے گی، تو اہل عافیت یعنی وہ لوگ جو دنیا میں مصیبت اور بلاؤں سے محفوظ رہے اور ان کی زندگی بڑے عیش و عشرت میں گزری، یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کی کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی، یعنی تاکہ جس طرح مبتلا مصیبت آج اتنے زیادہ اجر و ثواب سے نوازے جا رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا. اسی طرح اور بہت ساری حدیث شریف ہیں تو اس میں گناہوں کا کفارہ ہے اور مومن کے لیے درجات کی بلندی کا وعدہ ہے اور آخرت میں انعامات کا وعدہ ہے. لہذا کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو اس کو صبر کے ساتھ جھیلنا چاہیے. ظاہر ہے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیا کی تکلیف بھی عارضی ہے, خوشی بھی عارضی ہے, بیماری بھی عارضی ہے, اور عیش و عشرت بھی عارضی ہے, راحت بھی عارضی ہے. تو پھر تھوڑے دن انسان صبر سے کام لے تو انشاءاللہ آخرت اس کے ہاتھ میں ہوگی. والعاقبۃ للمتقین, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انجام متقین کے ہاتھ میں ہے. بس کام یہ کرنا ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں اور اپنی زندگی کو سنت سے مزین کریں. تمام اعمال, تمام اقوال, قول اور فعل, اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری گفتگو کا انداز, مرتبے کا لحاظ, والدین سے کیسے بات کرنی ہے, شوہر سے کیسے بات کرنی ہے, بیویوں سے کیسے بات کرنی ہے, اولاد سے کیسے بات کرنی ہے, پاس پڑوس والوں کے ساتھ معاملہ کیسے رکھنا ہے, کیا حکم ہے ہماری شریعت کا, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے میل جول رکھنا ہے, اور اگر وہ منکرات کر رہے ہوں تو ان کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کہ ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اور ان کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے چاہیے. یہ سب معاملات پورا دین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمیشہ کی طرح میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی بہشتی زیور کا مطالعہ بہت ضروری ہے, اور نہیں تو صبح تو ہمارا درس ہوتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو سن ہی لیتے ہیں, لیکن خود بھی تھوڑا سا مطالعہ کا اہتمام کریں انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے مسائل اس میں ایسے ہیں جو ہم پڑھ کر نہیں سناتے ہیں, جو مخصوص حالات میں ہوتے ہیں تو عموماً وہ مسائل پیش نہیں آتے تو ہم وہ پڑھ کے نہیں سناتے. بہت ساری باتیں اس میں ہم جو ہے اس کو ملتوی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا خود مطالعہ کرنا اور اچھی طرح ذہن نشین کر کے پڑھنا انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا. خصوصاً ساتواں حصہ جو ہے اصلاح اخلاق سے متعلق ہے, اس کا تو بہت ہی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ معاشرت اور معاملات اور اخلاقیات کا بڑا برا حال ہے, بہت برا حال ہے. یہاں تک کہ پکے نمازی تہجد گزار لوگوں کے معاملات اور گفتگو کے انداز اور لین دین کے اندر ایسی خرابیاں سننے میں آتی ہیں کہ انتہائی افسوس ہوتا ہے, بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ پکے نمازی لیکن لین دین کے اندر ان کے ایسی خرابیاں ہیں, کسی کے پیسہ کھا رکھا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کر رکھا ہے. تو یہ آدمی جو ہے کامیاب آدمی نہیں ہوگا. اس کی نمازیں تو اپنی جگہ ہو, اللہ قبول فرمائے, لیکن یہ جو معاملات اس کے خراب ہیں وہ اس کی نمازوں کے اجر و ثواب کو کہیں ضائع نہ کر دیں. اس لیے معاملات اور گفتگو اور اخلاق ہماری اللہ تعالی ہمیں بہت اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی بہت سخت ضرورت ہے. معاملات کی, معاشرت کی, آداب کی بہت سخت ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر پورے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں جو یہ اپنے گھر کے متعلق بتا دیتا ہوں کہ بھائی بچی نے یہ حدیث شریف کی فرمائش کی کہ سنانا, تو یہ تعریف کے لیے نہیں بتاتا ہوں میں, یہ اس وجہ سے میں نے یہ بتاتا ہوں کہ دیندار اور نیک ماحول کا اثر لازمی بچوں پر آتا ہی آتا ہے. یہ مقصود ہوتا ہے میرے بتانے کا کہ اچھے دینی اسکول میں داخل کیا, دینی ماحول میں داخل کیا, تو اس کی دینی ذہن بن رہا ہے. اگر یہی ہم ایسے اسکول میں داخل کرائیں بچے کو کہ جس کے اندر جو ہے وہ ساری خرافات ہوں, غیروں کے طریقے ہوں اور حیا کا نام بھی نہ ہو, تو پھر بچے وہی سیکھیں گے. لیکن بچے جو کچھ کہتے سنتے ہیں اچھی باتیں, تو کام یہ یاد رکھنا چاہیے, میں اس بچی کو بھی کہہ رہا ہوں جس نے مجھے وہ حدیث شریف بیان کرنے کو کہا, کہ وہ یاد رکھے کہ عمل سے کام بنتا ہے, باتوں سے کام نہیں بنتا. اور عمل کا اعتبار جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ حاصل اعتبار خاتمے کا ہے. اگر ہمارا خاتمہ اچھا ہوا تب تو ہم کامیاب رہے. ہماری یہ سب چیزیں اچھی اچھی باتیں اور حدیث شریف کی فرمائش اور یہ بیان اور وہ بیان اور یہ قصہ سننا قرآن مجید میں اور قرآن مجید کو اچھا پڑھنا اور نمازیں پڑھنا, یہ سب ہمارا کارآمد جب ہوگا, جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا, ہمارا خاتمہ اچھا ہوگا. یہ یاد رکھنا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت قال ایکم یحب ان ھذا له بدرہم فقالوا ما نحب انه لنا بشیء قال فوالله للدنيا اهون علی اللہ من ھذا علیکم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے یا کٹے ہوئے تھے اور وہ مرا ہوا تھا. ارشاد فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے اس کو ایک درہم کے عوض میں لے لے. صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی چیز کے بدلے میں نہیں لینا چاہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے خداوند تعالیٰ کی یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا کہ تمہاری نظر میں یہ بچہ بکری کا ذلیل ہے. تشریح: مقصود اس حدیث سے بے رغبت کرنا ہے دنیا سے اور راغب کرنا ہے آخرت کی طرف، کیونکہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے اور ترک محبت دنیا کا ہر عبادت کا سر ہے. یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے اور محبت دنیا کا ترک کرنا ہر عبادت کا سر ہے. دنیا کا عاشق اگر دین کے کام میں بھی مشغول ہوتا ہے تو اس کی غرض فاسد ہوتی ہے، اور دنیا سے بے رغبت آدمی اگر دنیا کے کام میں بھی لگتا ہے تو اس کی غرض آخرت ہوتی ہے. بعض عارفین نے کہا ہے کہ جس نے دوست رکھا دنیا کو، اس کو کوئی مرشد ہدایت نہیں دے سکتا. یعنی پہلے وہ اپنی دل سے دنیا کی محبت نکالے تو پھر ہدایت کا راستہ کھلے گا، اور جس نے ترک کیا دنیا کی محبت کو، اس کو کوئی مفسد اور گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر سکتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پیدائش کی سنتیں ہیں. جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا چاہیے. دائیں کان میں پوری اذان جو فجر کی اذان ہوتی ہے، جس میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات بھی ہوتے ہیں، پوری اذان دینا چاہیے. بچہ جب 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا، 7ویں روز عقیقہ کرنا، اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں ورنہ 21ویں روز کر دے. بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا، لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری، لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا، یہ سب سنتوں کا بیان ہے، یہ کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے. اگر کسی کو استطاعت نہ ہو تو نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور اسے دعا کرانا. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھلانا. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا، اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے. تنبیہ: آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر صحیح ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہوگی. اس لیے ابتدا سے ہی اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے معقولات و مشروبات اور مرکوبات میں سمن یعنی گھی، روٹی کے بیان میں آپ کا گھی کی تمنا فرمانا گزرا ہے. سمک یعنی مچھلی، آپ نے عنبر ماہی کا گوشت صحابہ کے پاس سے لے کر نوش فرمایا ہے. سلق یعنی چقندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ نقاہت کی حالت میں تھے، جو اور چقندر سے مرکب کھانے کو موافق مزاج فرمایا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، نیکیوں کو ذوق و شوق اور عبادات کو ذوق و شوق، ذکر و اذکار کو ذوق و شوق، صدقات و خیرات کو ذوق و شوق نصیب فرما، تمام نیکیوں کو ذوق و شوق اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، صبر و تسلیم و رضا نصیب فرما. اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو تمام گندگیوں سے، شرک کی گندگی سے، گناہوں کی گندگی سے، حسینوں کی گندگی سے اللہ پاک فرما دے، تمام غیر سے پاک فرما دے، اور ہمارے دلوں کو اپنی مہربانی سے اپنا مسکن بنا لے. اللہ ہم سب کو اپنی خاص دوستی نصیب فرما، خاص تعلق نصیب فرما، اپنے کرم سے ہمیں اخص الخواص میں شامل فرما، ہم کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری تمام اولادوں کو، رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو. اے اللہ جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. الہ العالمین اپنی مہربانی فرما. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ ہم پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ہمارے ملک پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما، ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما. تمام اسلامی ممالک سے ان گندگیوں کا خاتمہ فرما. ہم پر عادل حکمران نصیب فرما، اور تمام آفتوں سے، مصیبتوں سے، ہلاکتوں سے، اپنے عذاب سے، اور اے اللہ تمام مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور جو بھائی کوئی مبتلا ہے اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اور تنگی جس کو ہو اللہ اس کو فراخی اور برکت نصیب فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. تمام خاندانوں میں آپس میں جوڑ نصیب فرما، محبت نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، ناچاقی اور جھگڑوں سے حفاظت فرما، بدگمانیوں سے، غیبتوں سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو پاک فرما. اے اللہ جنت کی فضائیں ہمارے گھر میں عطا فرما، ہمارے گھروں کو جنت کی سی فضا عطا فرما. اور اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما. اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو الہ العالمین آپ دلوں کا حال جانتے ہیں. اے اللہ ہمارے آپ فائدے کے کام کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے فائدے کا حال آپ بھیجتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو خزانے غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.